الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے لا تأكلوا الربا مت کھاؤ سود ربا کہتے ہیں سود کو لا تأكلوا الربا مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفة دگنے پر دگنا دگنے پر دگنا سے مراد ملٹی پلائڈ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن پاک کی یہ آیت جیسے کہ اس کے معنی سے پتہ چلتی ہے ربا کے بارے میں سود خوری کے بارے میں سود کھانے سے متعلق اور سود کے حرام ہونے سے متعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں بھی سود سے متعلق بہت ساری آیتیں آئیں اور اب سورہ آل عمران میں بھی سود سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں جس کو ہم نے آج پڑھا. جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ سود کی ممانعت جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. یہ بات کہ سود حرام ہے یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. مگر جس سختی سے جتنے بھی اور گناہ ہیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے جس سختی سے اس سود کو حرام کہا گیا ہے اس کی مثال اور گناہوں کی نہیں ملتی. چنانچہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود لینا دینا نہیں چھوڑے گا وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اللہ یعنی کسی بھی گناہ کو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا درجہ دینا یہ کسی اور گناہ سے متعلق کوئی آیت نظر نہیں آتی سوائے سود کے. تو پتہ چلا کہ بڑے گناہوں میں بھی یہ بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیران ہوتے ہیں کہ کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں آئے جتنا اس سود کے لینے کے بارے میں آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 73 گناہ ہیں. سود انسان لیتا ہے تو 73 گناہ کر رہا ہوتا ہے اس میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ہلکی چیز گناہ کے طور پہ سود کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اتنا سخت الفاظ اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں. تو یہ سود ہے کیا؟ سمجھنا چاہیے اس کو کہ سود ہے کیا. سود عام الفاظ میں یہی ہے کہ انسان کسی کو پیسے دے اور وہ اس طرح دے ادھار کہ جب وہ ادھار واپس کرے تو ادھار کے ساتھ کچھ اور اماؤنٹ بھی واپس کرے. مثال کے طور پہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کہے کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے مجھے 1000 روپے دے دو. تو جو دینے والا ہے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے 1000 روپے دیتا تو ہوں مگر جب تو مجھے واپس کرے گا اگلے مہینے تو مجھے 1000 کے ساتھ 100 روپیہ اور بھی دے دینا. تو یہ جو 100 روپیہ اور اس نے لیا اس کو سود کہتے ہیں اور یہ سود جو ہے یہ حرام ہے. انگریزی میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں اور یہ انٹرسٹ جو ہے آج کل عام سارے کمرشل بینکس کے اندر رواج ہے، یہ دنیا کا رواج بن چکا ہے. اور حدیث پاک میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر بندہ اس سود سے افیکٹڈ ہوگا، خود اگر سود لے گا نہیں تو سود کا غبار اس تک ضرور پہنچ جائے گا. تو آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہر بندے کے اوپر سود کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے، کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں سے سود اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ آج کے فائنینشل سسٹمز جو ہیں وہ سود پر بیس کرتے ہیں. مگر جتنی سختی اس گناہ کے بارے میں آئی ہے اتنی سختی اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں. اسی لیے کمرشل بینکوں سے لونز لینا یہ بالکل 100% حرام ہے. اتنی سختی سے قرآن اور حدیث میں اس سود کی ممانعت آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اسلامی حکومت کی جو بنیاد فائنینشل سسٹم کی ہوگی وہ ربا فری ہوگی، یعنی یہ سود سے پاک بینکاری یا سود سے پاک نظام ہوگی. اگر ایسا نظام نہیں تو اس کو اسلامی نظام نہیں کہا جا سکتا. اسلامی حکومت کیوں نہ ہو، مسلمانوں کی حکومت کیوں نہ ہو، ملک کا نام اسلامی مملکت پاکستان ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر یہ سود اس لحاظ سے موجود ہے تو اس سسٹم کو اسلامی سسٹم نہیں کہا جائے گا، اس فائنینشل سسٹم کو اسلامی سسٹم نہیں کہا جائے گا جب تک کہ مال کے ساتھ سود شامل ہو سسٹم کے اندر. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا یعنی سود کا اگر کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس پہ سائن کرنے والا، اور سود پر گواہ بننے والا، اور اس سارے کانٹریکٹ کو لکھنے والا، یہ سب کے سب ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اتنے سخت الفاظ. یعنی کہ صرف ایسا نہیں کہ جو سود کا مال سے کما رہا ہے اور مال کھائے جا رہا ہے، سود لوگوں کو پیسے دے رہا ہے اس پر انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ نہیں، بلکہ جو مظلوم بیچارہ اس کو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے جس نے اس سود کے ٹرانزیکشن میں جو ریسیونگ اینڈ پر ہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مسئلہ. اور صرف یہ نہیں، جس نے گواہی دی کہ ہاں ان دونوں کے درمیان سود کا ٹرانزیکشن ہوا ہے، سود کا لین دین ہوا ہے، جو اس کی گواہی دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت. حدیث پاک میں آتا ہے بلکہ جس کا اس پورے کانٹریکٹ سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ صرف لکھ رہا ہے، کاتب ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اس کاتب پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اتنا گھناؤنا یہ گناہ سود کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ فرمائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے دن مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، اور جہنم میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی سائز تو عام انسانوں جیسی تھی مگر ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے. کتنا عجیب وہ انسان لگے کہ سائز تو عام انسان کی طرح اور پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند، اور اس پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو جو ہیں وہ ان کو ڈس رہے تھے اور ان کی چیخیں نکل رہی تھی، اور اس پیٹ کے اندر جو سانپ اور بچھو جو تھے ان کی سائز جو تھی وہ فرعونی کھائے ہوئے اونٹوں کی سائز تھی. اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو تھے جو پیٹ کو نوچ رہے تھے، اور یہ جہنمی چیختا کرتا تھا، اور پھر وہ چیختنے کے بعد تھوڑا گیپ آتا، پھر وہ ڈستے، پھر وہ چیختا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ تک کے لیے جاری رہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس تکلیف کے عالم میں یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیے ہیں کہ ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لینا دینا کیا کرتے ہیں. یہ سود ہے. جتنی اس کی سختی سے ممانعت حدیث میں آئی شاید کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس کی ممانعت سختی سے آئی ہے. سود کا کھانا حرام, اور حرام جب انسان کھاتا ہے تو بزرگوں کا قول ہے کہ جب حرام پیٹ میں جاتا ہے تو جسم جو ہے وہ حرام کام ہی کرنا چاہتا ہے. اس لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مال کسی کے مال کا اندازہ کرنا کہ وہ حلال ہے حرام ہے اس طرح سے لگاتے کہ وہ مال خرچ کہاں کر رہا ہے. اگر حرام ذریعے سے کمایا ہے تو وہ مال حرام پر ہی خرچ ہو رہا ہوگا. تو یہ سود کا ایک روپیہ یہ انسان کے اندر چلے جائے تو سمجھ لیں حرام پیٹ میں چلے گیا. اس لیے سود سے بچنا بہت ضروری ہے. ہمارے سلسلہ یہ نشبندیہ کے گزر گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں بزرگوں کا نام ہے خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 12th سینچری اسلام جو تھا اس کے مجدد تھے. اتنی ان کی انفلوئنس تھا, اتنے بڑے یہ بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایک مرتبہ کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر جو کیفیت ہے, جو اللہ کی طرف رغبت ہے, وہ ختم ہو گئی. تو میں نے بڑی تحقیق کی اور پوچھا, آخر کو مجھے پتا چل گیا کہ کھانا کھلانے والے نے جو لقمے کھلائے وہ حرام کے تھے. تو بہت پریشان ہوا اور وہ کیفیت اندر کی بحال ہی نہیں ہو سکی. یہ حرام اندر گیا پیٹ میں اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ مل ہی نہیں سکا. بہت پریشان ہوا کہ اتنے سالوں کی محنت یہ چند لقمے کھانے سے ختم ہو گئی. اس پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا کہ حضرت لٹ گیا کہ کسی نے حرام کا مال کھلا دیا, ساری کیفیت ختم ہو گئی ساری. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس آیا کرو اور مراقبہ میرے ساتھ کرو اور میں تم پر توجہ دوں گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے 40 دن توجہ دی, اور ایسی توجہ کہ اگر پہاڑ پہ دی جاتی تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا. اتنی اسٹرانگ اللہ نے توجہ دی. اتنے 40 دن ذکر اذکار کرنے کے بعد جا کے یہ کیفیت کچھ نہ کچھ بحال ہوئی. تو یہ جو آسانی سے حرام لقمہ اندر چلے جاتا ہے, یہ ہمارے اندر کی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. تو انسان جب حرام کھاتا ہے تو آگے پھر وہ حرام کام کرتا ہے. انگریزی کا مقولہ ہے, یو آر واٹ یو ایٹ. اور بالکل دین اسلام میں بھی ایسے حلال کھائیں گے, حلال اور عبادت والے کام کرنے کا شوق ہوگا, اور حرام کھائیں گے تو حرام کام کرنے کا شوق بڑھ جائے گا. اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا. اس بات میں آتا ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا, 40 دن تک ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. بلکہ اس بات میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, چیخ چیخ کے یا رب کہہ رہا ہے, مگر اللہ اس کی فریاد کو نہیں سنتے. اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کی فریاد کو سنے کہ جبکہ اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے, جو اس کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان حرام کھانا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. آج کئی مرتبہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے, پریشانی ختم ہو کے نہیں دے رہی ہے. تو اس وقت سوچتے یہ ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی بندش ہے. اور ذہن اس طرف نہیں جاتا, شریعت کی طرف نہیں جاتا کہ بھائی جو غیر شرعی کام, گناہ کے کام, حرام کام ہو رہے ہیں ان کو چھوڑیں گے تب جا کے یہ پریشانی دور ہوگی. تو کوئی پریشانی بھیجنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات, اور کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات. اس لیے یہ سوچنا کہ کسی نے کچھ کر دیا کسی نے یہ کر دیا، کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں سوائے اللہ رب العزت. تو یہ جو سود کا لین دین ہے، جتنی سختی سے اس کی ممانعت آئی ہے اور کسی چیز کی ممانعت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سود کو فائنلی کہا کہ جی یہ حرام، بالکل اب کوئی نہیں لین دین ہوگا، تو سب سے پہلے کہا کہ جو میرے چچا کا جو سود ہے، میرے چچا جو سود مختلف لوگوں سے انہوں نے لینا ہے، کانٹریکٹ پہلے سے ہوا ہوا ہے، اتنا اتنے دینار اور درہم جو میرے چچا کے سود کے بنتے ہیں، میں ان کی طرف سے اناؤنس کرتا ہوں کہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، وہ اب یہ سود نہیں لیں. تو سب سے پہلے خود اپنی فیملی کے لوگوں کا سود ختم کروایا اور پھر فرمایا کہ آج سے یہ سود 100% بالکل اجازت. حدیث باب میں آتا ہے کہ جو سود کا صرف ایک درہم دانستہ طور پہ کھائے گا، یہ جو ہم ایزیلی لوگوں کی سود سے کمائی ہوئی کھانے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں سنیں کہ جو شخص دانستہ طور پہ ایک درہم بھی سود کا کھائے گا، اس کا گناہ 36 بار گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوگا. یہ 36 بڑے بڑے گناہ کرنے کے مترادف ہے ایک درہم بھی اگر سود کا کھا لیا. اس لیے اس سود سے بچنا، اس حرام سے بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور کسی گناہ کی اتنی ممانعت حدیث پاک میں نہیں آئی جتنی اس سود کی ممانعت. حرام سے بچنا یہ قرآن پاک کا پیغام. دیکھیے اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سود نہیں کھانا، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفۃ، دگنے پر دگنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. دیکھیے اللہ سے ڈرو، حرام سے ڈرو، حرام سے بچو. اب تک ان 4 پاروں کے اندر جتنی مرتبہ یہ واتقوا اللہ آ چکا ہے، ہم سب پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جانی چاہیے کہ قرآن پاک کا جو بیسک جو میسج ہے، ایک اگر میسج ایسا ہو کہ جس پر عمل کر لے تو بندہ کہ میں نے پورے قرآن پر عمل کر لیا، وہ یہی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واقعی دلی طور پر اللہ سے ڈرو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اتنا خوف ہو کہ یہ مخلوق سے زیادہ خوف ہو، اتنا خوف ہو کہ انسان گناہ اگر چھوڑے تو واقعتاً اللہ کے لیے چھوڑے، مخلوق کے لیے نہ چھوڑے. جب اتنا خوف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا. آج کے مرتبہ ہم یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں، ظاہر میں لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کے دشمن بنے کے رہے. اس لیے یہ تقوا حاصل کرنا کسی نے سمجھ لیا، اس نے قرآن کے پیغام کو سمجھ لیا. کسی عام مسلمان کے اندر یہ تقویٰ آ گیا، سمجھ لے اس نے پورے قرآن کا عمل کر لیا. اور پورا قرآن کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ پڑھ لیں، تقویٰ نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، لوگوں کے سامنے اچھے اچھے کام، لوگوں کے پیچھے اللہ کی دشمنی والے کام، تو سمجھ لیں کہ ابھی بھی یہ پیغام دل میں آیا نہیں ہے، عمل نہیں ہو پایا. تو اینڈ گول مسلمانوں کی زندگی کا جو ایک بڑا گول ہے، سب سے بڑا گول، کہ وہ یہ تقویٰ ہے. ظاہر میں اور باطن میں، سب کے سامنے اور سب کے پیچھے اس کے اعمال ایک جیسے ہو جائیں. اسی لیے ذوالنون بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ کسی کے دل کے اندر کی خواہشات اگر سامنے رکھ دی جائیں، لوگوں کو بتائی جائیں، تو اس خواہشات میں کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو. جو شخص لوگوں کے پیچھے گناہوں سے بچتا ہوگا, لوگوں کے سامنے اس کے لیے گناہوں میں بچنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اصل چیز جو ہے وہ یہی کہ انسان اکیلا جب ہو, جب کوئی اور انسان اسے نہیں دیکھ رہا, اس وقت وہ گناہ سے بچے, وہ اللہ کا متقی بندہ ہے. ایک بزرگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا کہ اے میرے بندے, تو وہ سارے دروازے بند کر لیتا ہے گناہ کرتے وقت جس سے لوگ تجھے دیکھتے ہیں, مگر وہ دروازہ تو بند نہیں کرتا جس سے میں تجھے دیکھتا ہوں. کیا تو ساری مخلوق میں مجھے سب سے کم تر سمجھتا ہے؟ نیکی جو ہے اس کی اصل بنیاد ہی ہے, اور ہر بندہ اپنی نیکی کو خود ہی جج کر سکتا ہے. دوسروں کے لیے جج کرنا بڑا مشکل ہے, اسی لیے تو ایک بندہ آیا حضرت عمر کے پاس کہ حضرت یہ بڑا نیک بندہ ہے. حضرت نے فرمایا بھائی کیسے تجھے پتا نیک ہے, تو نے اس کے ساتھ کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر تجھے نہیں پتا کہ یہ نیک ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر طور پہ تو کوئی نہیں پتا چل سکتا ہے انسان چھپ کے کیا کر رہا ہے. اصل نیک بندہ وہ ہے جو چھپ کے گناہ نہ کرے. ہماری زندگی کا جو گول ہے وہ یہی کہ انسان چھپ کے گناہ نہ کرے. چھپ کے گناہ جو کرتا ہے اس سے بچ گیا, سمجھ گئے کہ اس نے نیکی کی بہت بڑے درجے کو حاصل کر لیا, کے بہت بڑے درجے کو حاصل کر. ناچے ایک عورت تھی, شوہر جو تھا اس کا بڑا بزنس مین تھا, نیک آدمی تھا, کاروبار زیادہ تھا, سال میں 3-4 مہینے کے لیے کسی اور شہر جانا پڑتا تھا کاروبار کے لیے. جب کسی اور شہر کاروبار کے لیے گیا تو ایک دو مرتبہ جب گیا تو اس کو فیل ہوا کہ 3-4 مہینے بیوی سے دور ہوتا ہوں, کیوں نہ یہاں پہ شادی کر لوں, ادھر بیوی کو نہیں بتاؤں گا تاکہ یہاں کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں. 3-4 مہینے جو بیوی سے دور ہوں, تو اس نے دوسرے شہر جہاں مہینے سال میں 3-4 مہینے ایک ساتھ جاتا تھا, وہاں ایک اور عورت سے شادی کر. اب جب شادی کر کے واپس آیا تو بیویاں تو بڑی تیز ہوتی ہیں, ان کو تو پتہ چل جاتا ہے. تو اس بیوی کو محسوس ہوا کہ جی دیر سمتھنگ رانگ, تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو بھیجا کہ اگلی مرتبہ میرا شوہر جب ان شہروں میں اس شہر میں جائے گا تو تم پیچھے سے جا کے دیکھ کے آنا کہ کیا صورت ہے. تو جب وہ گئی تو اس کو پتا چل گیا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. اس نے آ کے بتایا کہ تیرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. اب اس کو بڑا غم ہوا, بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اس نے مجھے بتایا بھی نہیں, اس نے دوسری عورت سے شادی کر لی, اس کو میری محبت جو ہے وہ کم لگی, یہ وہ. بڑا غصہ ہوئی, ناراض ہوئی, مگر سمجھدار عورت تھی, نیک عورت تھی. اس نے ذہن میں سوچا کہ میں اس شوہر پہ ظاہر نہیں کروں گی کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس کو بتا دوں گی کہ مجھے پتا چل گیا ہے, پھر تو وہ کھل کے اسے وہ رائٹس دے گا جو دوسری بیوی کے رائٹس ہیں, تو کیوں نہ میں ابھی یہی صورت رکھوں کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے. تو اس نے اس کو نہیں بتایا. کچھ عرصہ ہوا تو یہ شوہر جو ہے یہ فوت ہو گیا, یہ بزنس مین فوت ہو گیا, امیر آدمی تھا. جب فوت ہوا تو جائیداد تقسیم ہوئی, اس بیوی کی حصے میں 8 بڑے بورے سونے اور چاندی کے آئے. اتنا یہ امیر آدمی تھا. 8 بورے سونے اور چاندی کے آئے. جب آ گئے تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ اس آدمی کی میں ایک ہی بیوی نہیں ہوں, 2 بیویاں ہیں. یہ 8 کے 8 بورے سونے چاندی کے میرے نہیں ہیں, بلکہ اس میں سے صرف 4 میرے ہیں, 4 اس عورت کے ہیں. اب دیکھیے कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको पता है कि अगर ये आठ में रख लूंगी तो चार बोरे हराम के हैं और चार हलाल है मेरे लिए, तो किसी का हक मार लूंगी और मेरे लिए ये चार बोरे हलाल नहीं। मगर चार बोरे सोने और चांदी के तो नेक आदमी के लिए भी कई मर्तबा फिसलने का बायस बन जाते हैं, और इसी को तकवा कहते हैं कि जब किसी को भी ना पता चल सके कि गुनाह हो रहा है, सिर्फ अल्लाह को बताओ, उस वक्त बंदा डर जाए और गुनाह ना करे। तो इस औरत ने नियत कर ली कि हाँ, किसी को दुनिया में नहीं पता अगर मैं ये चार बोरे रख लूं, मगर अल्लाह ताला देख रहे, इससे तक कुछ नहीं होता। ये चार बोरे उसी औरत का हक है, मैं उस औरत को भिजवा देती हूँ। चुनाचे उस बूढ़ी औरत को ही कहा कि ये चार बोरे ले जाओ और उस औरत को दे दो, बता दो कि तेरा शौहर फौत हो गया है और ये उसका विरासत में से जो तेरा हिस्सा बनता था वो तुझे मिलेगा, ये तेरा हिस्सा है। वो बूढ़ी औरत चार बोरे सोने और चांदी के लेके उस औरत के पास गई। अल्लाह देखिए कितनी तकवे वाली बात, चाहती तो चार बोरे सोने चांदी के रख लेती, दुनिया में किसी को पता न चलता, मगर तकवा वाकई। हो सकता है कि कुरान को इतना पढ़ा ना हो उस औरत ने, मगर कुरान पे उसका अमल बड़े बड़े नेकों से बढ़ के हो गया, असल चीज उसको हासिल हो गई। कि जब किसी को नहीं पता था कि गुनाह हो सकता है, उस वक्त अल्लाह के डर की वजह से गुनाह नहीं किया, ये सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उस औरत को भिजवाया ये चार बोले, उस औरत ने जब ये सुना कि ये चार बोरे सोने चांदी के मेरे हिस्से में आए, मेरा शौहर फौत हो गया, तो रोई कि शौहर फौत हो गया, और रोने के बाद उसी बूढ़ी औरत से कहा कि मैं भी सच बात कहूंगी कि आखिरी मरतबा जब ये आदमी मेरे शहर से वापस गया था तो मुझे तलाक लेकर गया था, इसलिए इन चार बोरों की हकदार मैं नहीं हूं, ये चार बोरों की भी हकदार वही पहली बीवी है। देखिए कितनी नेकी और तकवे वाली बात। सलातुल्लाह ने फरमाया कि तुम परहेजगार बन जाओ, जब तुम परहेजगार गुनाह से बचने वाले बन जाओगे, तुम खुद ब खुद सबसे ज्यादा इबादत करने वाले भी बन जाओगे। इस परहेजगारी को हासिल करना कुरान का मकसद, इस चार पारों में दर्जनों मरतबा ये कुरान पाक की ये अल्फाज आ चुके हैं, आज फिर आए हैं, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला हमें ये तकवा अता फरमाए। ये आज इसे एक मरतबा फिर तर्जमा कर देता है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, ला ताकुलु रिबा, ना खाओ सूद, अज़ाफ़म मुज़ाफ़तम, दुगने पर दुगना, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ आकर आज की क्लास मुकम्मल होती है, तमाम मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद कर लें, थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट हट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। ہم دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ ہم دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو, دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو. دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا, گر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو. دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا, گر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.